بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 اپریل 2016، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ مرسلات کے پہلے رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين؟ كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين؟ إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سوره الدهر کے بعد اب اگلی سوره سوره مرسلات ہے. آج اسی کے حوالے سے تذکیر بالقرآن آج کے جمعے کا اصل موضوع ہے. سورہ مرسلات 30ویں پارے کی آخری سورت ہے. اس کے بعد 30واں پارہ شروع ہوگا سورہ نبا سے. اس سے پہلے جو دو سورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ قیامہ، سورہ دہر، یہ دونوں سورتیں انذار آخرت، مکمل طور پر انذار آخرت کے حوالے سے ہیں. اور اس سورہ مبارکہ کا بھی اصل موضوع یہی ہے. مکی سورتوں میں یہ موضوع بار بار ہے، اور آخری جو قرآن مجید میں مصحف میں جو آخری چھوٹی سورتیں ہیں مکی، ان میں تو اصل مضمون ہے ہی انذار آخرت کا. دنیا میں ہو لیکن ذہن میں رہے کہ یہ دنیا تمہاری اصل ٹھکانہ، تمہارا اصل مقام نہیں ہے. یہاں تھوڑے عرصے کے لیے آئے ہو، اللہ کے حضور حاضری ہونی ہے، اور وہ بڑا سخت دن بھی ہوگا اور پھر حساب کتاب بھی ہوگا. مستقبل کی فکر کرنی ہے تو اس کی فکر کرو. یہ ہے اصل مضمون بار بار. اس سورہ مبارکہ کا نام آپ نے دیکھا، مرسلات. پہلی ہی آیت میں یہ لفظ موجود تھا، والمرسلات عرفن. اسی لفظ کو گویا کہ سورت کا نام قرار دے دیا گیا. یہ ایک پہچان کے لیے ہے. اس سورت کے آغاز میں قسمیں ہیں، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. قسموں کے ذریعے اس کا، اور ایک خاص اس کا اسلوب ہے. اسی انداز کی قسمیں جو ہیں اسی اسلوب میں اس سے پہلے ہم سورہ زاریات میں دیکھ چکے ہیں، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا. اس انداز میں 5 سورتوں کا آغاز ہوا ہے قرآن مجید میں، اور یہ سب کے سب مکی ہیں. 23 پارے میں سورہ صافات ہے، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الهکم لواحد. پھر 26 پارے کے آخر میں ہے سورہ زاریات، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. پھر یہ ہم 29 پارے کی آخری سورت پڑھ رہے ہیں، یہ سورہ مرسلات ہے، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، اسی انداز میں چل رہی ہے. 30 پارے میں 2 سورتیں اور ایسی ہیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، اور ایک سورت جو سب کو یاد ہی ہوگی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاسدن به نقعا فوسطن به جمعا. تو یہ ایک، اور قرآن مجید نے اپنے اسالیب جو ہیں وہ عربی زبان کو دیے ہیں. عربی ادب کے اعتبار سے بھی یہ شاہکار ہے جس کو کوئی انسان پہنچ نہیں سکتا، اور وہاں اس دور کے عرب ان کی گردنیں جھک جاتی تھیں قرآن کے اس کی جو ادبی ذوق اور اس کا جو لیول ہے، اور بے اختیار پکار اٹھتے تھے کہ ما ھذا قول بشر، یہ انسان کا کام نہیں ہے، کوئی انسان کا کلام ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق ہواؤں سے ہے، اور کچھ قسمیں جو ہیں فرشتوں کے بارے میں بھی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ قسم سے مراد کیا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی شے کی قسم کھاتا ہے تو وہ ایک گواہی کے لیے ہوتی ہے. قسم، اللہ کی قسم ہم جب کھاتے ہیں تو ہم اللہ کو بطور گواہ ٹھہراتے ہیں کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اللہ اس پر گواہ ہے. اور جو سب سے بلند ترین ہستی ہے، قسم بھی اسی کی کھانی چاہیے. لہذا ہم تو قسم کھائیں گے تو اللہ کی قسم کھائیں گے، اللہ سے بڑھ کر گواہ کوئی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جب قسمیں کھا رہا ہے تو وہاں پر اصل میں مقصود گواہی ہے، عظمت کا اظہار نہیں ہے. ہم عظیم ہستی کی قسم کھاتے ہیں، اس کو گواہ بناتے ہیں. اللہ سے بڑھ کر عظیم کون ہوگا؟ اس کے تو آس پاس بھی کوئی نہیں ہے. تو لہذا قسمیں تو ہیں قرآن میں، والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، تو عظمت کا پہلو نہیں ہے. اصل میں ایک خاص بات کے لیے کسی چیز کو بطور گواہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ چیز اس پر شاہد ہے. جیسے تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ کس بات پر گواہ ہے؟ ان الانسان لفی خسر، یہ انسان بہت بڑے خسارے اور گھاٹے سے دوچار ہونے والا ہے. تو یہ گواہی ہے اصل میں. چنانچہ والمرسلات عرفا، ہم ترجمہ تو یہی کریں گے، قسم ہے، قسم ہے ان ہواؤں کو جو چلائی جاتی ہیں نرمی کے ساتھ، آہستگی سے. بلکہ اس سے بھی پہلے ایک اور تمہیدی بات رہ گئی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی ایک مشابہ سورہ رحمان کے ساتھ بھی ہے. سورہ رحمان میں ایک آیت جو ہے قرآن کی وہ بار بار ریپیٹ ہوئی ہے اس سورت کے اندر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 3 رکوعوں کی سورت ہے، 31 مرتبہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں ترجیعی آیت، جو لوٹ کر بار بار آئے. اس سورت میں بھی ایک آیت جو ہے وہ ترجیعی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. یہ سورت مختصر ہے سورہ رحمان کے مقابلے میں، 2 رکوع ہیں اس میں. اس میں یہ ترجیعی آیت 10 مرتبہ ریپیٹ ہوئی، ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین. وہ اللہ کی نعمت کے حوالے سے تھی، فبئی آلائی ربکما تکذبان، اے جنوں اور انسانوں تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس کس کا انکار کرو گے؟ وہاں نعمتوں کے حوالے سے تھا، یہاں عذاب کے حوالے سے ہے. ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہوگی اس دن، قیامت کے دن. تو یہ ایک اسی اسلوب کے حوالے سے بھی، اس کا اسلوب سورہ رحمان سے ملتا ہے، اور وہاں ترجیعی آیت نعمتوں کے حوالے سے تھی، یہاں اللہ کے عذاب کے حوالے سے. والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلائی جاتی ہیں نرمی کے ساتھ. فالعاصفات عصفا، اور پھر وہ کہ جو تیز و تند ہوائیں جو جھکڑ بن جاتی ہیں، جھکڑ کی شکل میں چلتی ہیں، یعنی اب یہ بارش کا معاملہ بھی ہوتا ہے، ہوا چلتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنا شروع ہوئی، اور پھر وہ آندھی کی شکل بھی بنتی ہے، فالناشرات نشرا، پھر ان ہواؤں کی کہ جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہے، فالفارقات فرقا، اور پھر جو تقسیم کرتی ہیں بانٹ کر، اب یہ سارا معاملہ جو ہے کہ کس جگہ پانی برسنا ہے، می کہاں برسنا ہے، اچھا بادلوں کو بھی جو ہے، بادل تو آتے ہیں لیکن پھر اس کی ایک خاص شکل بنتی ہے، وہ ایک ترتیب میں آتے ہیں، اور جب بارش بننی ہوتی ہے تو پھر ہوا اب کم ہو جائے گی اور بادل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے جائے، تالیف ہوتی ہے، ثم یولف بینہ، اللہ تعالیٰ ان کو جوڑتا ہے، لیکن یہ سارے کام کس کے ذریعے ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ذریعہ بنایا ہے، یہ ہوائیں بادل کو اٹھا لاتی ہیں، اٹھا کر بھاری بادلوں کو، پھر ان کی تالیف ہوتی ہے، بارش جو ہے وہ ان کی ایک سسٹم بنتا ہے، اور پھر اس میں سے جو ہے وہ بارش برستی ہے، اور پھر یہ ہوائیں ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کہاں پر بارش برسنی ہے اور کہاں نہیں برسنی، کس کھیت میں برسے گی اور کس میں نہیں برسے گی، یہ پورا نظام جو ہے اس کا حوالہ دیا گیا. فالملقیات ذکرا، پھر ان فرشتوں کی کہ جو اتار کر لاتے ہیں وحی کو، ذکر یعنی قرآن مجید کو ذکر کہا گیا، یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، نو انسانہ پیام آخرین حامل رحمت للعالمین، اور یہ کون لا رہا ہے؟ یہ ذریعہ اللہ نے بنایا فرشتوں کو، ایک زمین کی مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، اس کے اندر حیات کی روح پھونکنے کے لیے بارش کام دیتی ہے، اور دل کی مردہ زمین کو زندہ کرنے کے لیے وہی آسمانی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن حکیم ہے. تو فالملقیات ذکرا، اور قسم ہے پھر ان فرشتوں کی کہ جو القا کرتے ہیں ذکر کا، جو قرآن نازل کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، عذرا او نذرا، اور یہ جو کلام اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے یہ عذر کے طور پر بھی ہے اور خبردار کرنے کے لیے بھی ہے. اللہ نے یہ جو نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ جاری فرمایا اور وحی نازل فرمائی، اور کامل اور مکمل وحی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ختم بھی ہو گئی، ختم نبوت کا اعلان بھی ہو گیا، تو یہ رسول کیوں آتے رہے؟ عذرن، ایک اس کا سبب یہ بھی ہے کہ قطع عذر ہو جائے. اللہ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، انسان آخرت میں یہ کہے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط کون سا ہے، اگرچہ اس کی فطرت میں یہ ساری بنیادیں موجود ہیں، وہ اللہ کو پہچانتا بھی ہے، وہ خیر اور شر، نیکی اور بدی کی ایک تمیز بھی رکھتا ہے، اس کے اندر ایک ضمیر بھی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ صحیح کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، اور ایک ہی اللہ کی پہچان رب کے اعتبار سے، عہد الست بربکم قالوا بلا، یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہوا انسان کو، مزید اس لیے کہ وہ بہانے نہ کر سکے اس کا عذر ختم کرنے کے لیے رسول بھی بھیج دیے، عذرن، تاکہ اب وہ کوئی معذرت نہ کر سکے کہ ہم پر واضح نہیں ہوا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا. سورہ نساء میں یہ مضمون زیادہ وضاحت کے ساتھ آیا، رسلا مبشرین و منذرین، یہ رسول جو ہیں جو آتے رہے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ رسول آئے ہیں، پے بپے آئے ہیں، کیوں بھیجتے رہے؟ مبشر اور منذر بنا کر ہم بھیجتے تھے، لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کی عدالت میں کوئی عذر باقی نہ رہے کہ اے اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم پر بات واضح نہیں ہوئی تھی. یہ عذر ختم کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا جاتا ہے، ہر چیز واضح، پورا پیغام بھرپور انداز سے رسول پہنچاتے ہیں، اور جس کا کامل ترین ایڈیشن ہمارے پاس ہے، جسے ہم نے بند کر کے غلاف میں رکھا ہوا ہے. تو بہرحال عذراً رسولوں کی آمد کا ایک مقصد ہے قطع عذر، کے لوگ اللہ کی عدالت میں یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا. اور دوسرا نذراً، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، انہیں وارن کرنے کے لیے کہ دیکھو دنیا کے اندر گم نہ ہو جانا، یہ تو عارضی قیام ہے اور یہاں ہر شے ریکارڈ ہو رہی ہے. کس لیے؟ کہ امتحان ہو رہا ہے، اس کا رزلٹ وہاں ڈکلیئر ہوگا، وہ اصل زندگی ہے، فکر اس کی کرو. یہ ہے انذار، اس دن سے ڈرو جو آ کر رہے گا، اللہ کی عدالت میں پیشی ہو کر رہے گی. چنانچہ وحی کے اندر قرآن مجید میں بھی انذار کا پہلو بہت غالب ہے. جو گمراہ کو لوگ ہوتے ہیں، جو نبیوں کی اور رسولوں کی ہدایت سے دور ہوتے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے خبردار کیا جاتا ہے کہ جس رستے پر تم چل رہے ہو یہ بہت ہی برے انجام تک تمہیں لے جائے گا. ہاں، خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو اس رستے کو اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے رسولوں کے ذریعے سے، مبشر اور منذر بن کر آتے ہیں. تو عذراً او نذراً انما توعدون لواقع، ان قسموں کے بعد اس سے جو چیز ثابت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سن جان لو کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی، وہ قیامت کا دن آ کر رہے گا، میدان حشر میں ایک دن کھڑے ہونا ہوگا. اس لیے یہ سارا نظام اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ تم چلا رہے ہو. بارش کون برساتا ہے؟ تم برساتے. وہی رب جو یہ سب کچھ کر رہا ہے اور جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اسی کا فیصلہ ہے کہ ایک دن تمہیں اس کے حضور حاضر ہونا ہے. یہ سارا معاملہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اختیار کسی اور کے پاس ہے. ہاں، اس نے تمہیں دنیا میں اختیار دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، اس لیے کہ امتحان ہے. یہی مضمون اس سے پہلے تفصیل سے آ چکا ہے، سورۃ قیامہ میں بھی اور سورۃ دہر میں. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اب وہ نقشہ کھینچا گیا ہے قیامت کا، جب ستارے مٹا دیے جائیں گے. ہم سورہ قیامہ میں پڑھ چکے ہیں کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، نگاہیں چندھیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے. اسی طرح یہاں ستاروں کے بارے میں آ جائے، سب ستارے مٹا دیے جائیں گے، دھندلا دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے. اب اس کی کیا کیفیت ہوگی یہ تو وہیں جا کر پتہ لگے گا، لیکن جو اس وقت جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ، اس دن زمین کسی اور ہی زمین سے بدلی ہوئی ہوگی اور آسمان بھی کچھ اور ہی ہوں گے. یعنی جیسے انسان کو اس وقت نظر آ رہے ہیں اس طرح کے نظر نہیں آئیں گے، کچھ اور نظارہ ہوگا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب پہاڑ جو ہیں وہ اڑا دیے جائیں گے. یہ بات تو قرآن مجید میں بہت جگہوں پر آئی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے کہ میرا رب انہیں اڑا کر راکھ کی طرح بکھیر دے گا. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، رنگی ہوئی اون کی طرح جو ہیں وہ تیر رہے ہوں گے پہاڑ اس دن. تو وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت، اور جب رسولوں کے لیے ایک وقت معین کیا جائے گا، مقرر ہو جائے گا ایک وقت، اور یہ وقت کون سا ہوگا؟ یہ وہی ہوگا کہ اب رسول کھڑے ہو کر گواہی دیں گے. ہر قوم کی طرف جو رسول بھیجا گیا وہ کھڑے ہو کر گواہی دے گا کہ میں نے اس قوم پر اتمام حجت کر دیا تھا، اے پروردگار تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے اس کو مؤخر رکھا گیا، اس گواہی کو مؤخر؟ یہی دن ہے میدان حشر، جہاں پر گواہی دیں گے تمام رسول، اب ان کا بھی وقت آیا بتانے کا. ابھی تک تو وہ بتا رہے تھے قوم کو اور سمجھا رہے تھے، ہدایت دے رہے تھے، اب اللہ کے حضور کھڑے ہو کر گواہی دیں گے کہ ہم نے پہنچا دی تھی بات، اب یہ اپنے عمل کے ذمہ دار خود ہیں۔ لیوم الفصل، اس فیصلے کے دن کے لیے یہ سارا اہتمام ہو رہا ہے، وہ فیصلہ کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، جب رزلٹ ڈکلیئر ہونا ہے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تم کیا سمجھے کہ وہ یوم الفصل کیا ہے، وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کی۔ کس کو جھٹلایا؟ رسولوں کو جھٹلایا۔ کس کو جھٹلایا؟ آسمانی ہدایت کو جھٹلایا۔ اور ایک جھٹلانا وہ ہوتا ہے کہ صاف صاف کہیں ہم نہیں مانتے اللہ کا کلام ہے، اور ایک جھٹلانا یہ ہوتا ہے مانتے اللہ کا کلام ہے سر آنکھوں پر، اور یہ بھی پتا ہے اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے لیکن ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم تو چلیں گے دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق، زمانے کے چلن کے مطابق۔ تو اب یہ بھی جھٹلانا ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو۔ اور یہ مثال دی گئی تھی کس کی؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال یہود کی دی گئی ہے، بتانا ہمیں مقصود ہے، سبق ہمیں پڑھایا جا رہا ہے کہ بڑی ہی بری مثال ہے اس قوم کی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحبار، مثال اس قوم کی جس کو تورات عطا کی گئی تھی، ثم لم یحملوها، اور پھر انہوں نے، اس قوم نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا، اس کتاب کے حوالے سے جو ان پر ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں ان کو پورا نہیں کیا، اپنے منمانی زندگی گزارتے رہے، ہدایت کے لیے کسی اور کی طرف دیکھتے رہے، دنیا میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ کمثل الحمار، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے، یحمل اسفارا، جس پر عالمانہ کتابوں کا بوجھ ڈال دیا گیا ہو۔ انہیں تورات عطا ہوئی تھی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی ونور، ہم نے ہی تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی اور نور بھی تھا۔ تو جب اہل تورات نے تورات کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جو آج ہم نے قرآن کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، تورات موجود ہے، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے، چور دروازے نکالے ہوئے ہیں، دنیا داری دنیا پرستی میں مگن ہیں، آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں، تو پھر اللہ نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ ان کی مثال اس گدھے کیسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو، اور فرمایا بہت بڑی مثال ہے، کوئی شک نہیں تمہیں جھرجھری آ گئی ہوگی۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بڑی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ حالانکہ یہود تو فخر کرتے ہیں ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس تورات ہے، زبان سے تو مانتے ہیں، جھٹلایا عمل سے تھا جیسے آج ہم جھٹلا رہے ہیں۔ تو وہی مثال پھر ہم پر صادق آئے گی، اور اللہ کا یہ فتویٰ کہ یہ جھٹلانا ہے قرآن کا، اگر اس کی ہدایت کے مطابق نہیں چل رہے، اس کو رہنما نہیں بنایا، اس کو اپنی گائیڈ بک قرار نہیں دیا، تو پھر گویا کہ عملاً تم نے جھٹلا دیا ہے، تم مانتے ہی نہیں ہو کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیے۔ تو ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کی۔ الم نہلک الاولین، اب سابقہ سے جو تاریخ ہے انسان کی اس کے حوالے سے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا تھا ان کو جو تم سے پہلے تھے؟ تم بھی جانتے ہو کتنی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہلاک کیوں کیا تھا، رسول ان کی طرف آئے تھے، اور انہوں نے رسولوں کی بات پر کان نہیں دھرے، ان کی مخالفت کرتے رہے۔ رسول ساری عمر دعوت دیتا رہا، ساری عمر بلاتا رہا ہدایت کی طرف، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک یہ کام کیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، اور رسول کی جو قوم اپنے رسول کی تکذیب کرتی ہے، جو قوم، اسے دنیا میں ہی عذاب ہلاکت سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے قوم نوح کو ہلاک نہیں کیا تھا؟ اور تم سب جانتے ہو ہلاکت کی وجہ کیا تھی۔ اور اس کے بعد قوم عاد بھی آئی ہے، اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے ایک اور انداز سے، الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین، اور پھر ہم ان کے پیچھے بھیجتے رہے پچھلوں کو، بعد میں بھی رسول آتے رہے اور ان کی قوموں کے ساتھ بھی ہم یہی سلوک کرتے رہے۔ جو سلوک قوم نوح کے ساتھ ہوا تھا وہی قوم عاد کے ساتھ ہوا۔ ویسے تو ہر قوم جو ہے اور ہر سویلائزیشن اس کا اختتام ہوتا ہے کہیں، لیکن پوری قوم کو ایک ہی وقت میں ایک ہی عذاب میں پوری کے پوری قوم کو ہلاک اور برباد کرنا، بالکل تباہ و نصیب منسیہ کر دینا، یہ صرف رسولوں کی قوموں کے ساتھ ہوا ہے کہ ایک متنفس بھی باقی نہ رہے۔ چنانچہ حضرت نوح کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور پھر قوم عاد ابھری ہے اور اس کے ساتھ بھی پھر یہی معاملہ ہوا، رسول آئے، انہوں نے جھٹلایا، اللہ نے ایک وقت تک مہلت دی، پھر پوری قوم ہلاک کر دی گئی، صرف وہ بچائے گئے جو ایمان لائے تھے۔ اس کے بعد قوم ثمود کے ساتھ بھی ہوا، اس کے بعد قوم لوط کے ساتھ بھی یہ ہوا، آل فرعون کے ساتھ یہ ہوا، قوم شعیب کے ساتھ، یہ ساری بات، یہ وہ ہیں اقوام جن کو اہل عرب بھی جانتے تھے اور انہیں بھی معلوم تھا کہ ان پر عذاب کیوں آیا تھا۔ تو کیا تم لوگ اس سے نچنت ہو، بے خوف ہو؟ الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین، اللہ تعالی کی شان بے نیازی یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث، ایک قوم کو ہم نے ہلاک کیا اور اس کے بعد پچھلی آنے والی قوم نے وہی اختیار کیا، تو ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا، پھر اس اگلے کو بھی ہلاک کیا، ایک کے بعد دوسرے کو ہم نے لائن پہ لگا دیا۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اور ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا۔ آپ کہانیوں میں ڈھونڈتے ہو افسانوں میں ان کا ذکر، قصہ پارینہ بنا دیا۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم معاملہ کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ اور یہاں جس سب سے بڑے جرم کا ذکر ہو رہا ہے، وہ آسمانی ہدایت کو نہ ماننا اور اس کے مطابق زندگی نہ گزارنا۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا تھا ایک مہین سے قطرے سے؟ وہ پانی جس کا ذکر بھی کرنا جو ہے انسان مایوب سمجھتا ہے، اور اسی کا حوالہ آیا تھا سورۃ قیامہ میں بھی، اور اسی کا حوالہ سورۃ دہر میں بھی آیا تھا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوا، دیکھو تو صحیح تمہاری اوقات کیا ہے، کہاں سے تمہارا ابتدا ہو رہی ہے، اور اللہ کی خلاقی دیکھو، ایک گندے پانی کی بوند سے اشرف المخلوقات کو پیدا کر دیا۔ تو الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین، اور پھر وہ نطفہ جو ہے اس کو ہم نے رکھا ایک مضبوط ٹھکانے میں، رحم مادر جو ہے وہ اپنی جگہ ایک قلعہ ہے جس کے اندر وہ بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، مختلف مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تین غلاف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد قائم کیے ہوئے ہیں، اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ الا قدر معلوم، ایک وقت مقرر کے لیے، یہ 9 مہینے کا معاملہ بھی کیا تم نے اپنے لیے طے کر رکھا ہے یا کسی اور کی طرف سے یہ سارا کچھ انتظام ہے؟ فقدرنا، اور ہم فقدرنا فنعم القادرون، اور ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا، اور ہم کیا ہی ہیں عمدہ اندازہ ٹھہرانے والے۔ وتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ جو سورہ مومنون میں آتا ہے نا، کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. وہ نطفہ کن مراحل سے گزر کر اور پھر ایک خوبصورت بچے کی شکل میں جب وہ رحم مادر سے برآمد ہوتا ہے تو وہاں بھی فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین, بہت برکت والا ہے وہ اللہ جو بہترین تخلیق فرمانے والا ہے. تو فنعم القادرون, تو کیا ہی خوب ہیں ہم قدرت رکھنے والے. ویل یومئذ للمکذبین, خرابی اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کی. الم نجعل الارض کفاتا, کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا سمیٹنے والی, یعنی اس کے اندر حضرت آدم سے لے کر اب تک بھی جو انسان آئے ہیں زمین نے سب کو سمیٹا ہوا ہے. جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں, اپنی عمر حیات پوری کر چکے ہیں, پیوند خاک ہو گئے ہیں, وہ بھی اسی زمین میں سمٹے ہوئے ہیں. اور جو اس وقت 7 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے اس دنیا میں, وہ بھی اسی عرض کے اوپر, کرہ عرض کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی جو تقدیر ہے کہ اس پلینٹ پر جو کائنات کے پورے تناظر میں آپ دیکھیں تو اتنا چھوٹا پلینٹ ہے, اتنا چھوٹا پلینٹ ہے کہ اس پورے دیوار کے اوپر اگر اس وقت کی موجود جو دنیا جہاں تک ہم جانتے ہیں اس کا سکیچ بنایا جائے تو ہمارا سورج بھی جو ہے مشکل سے نظر آئے گا. زمین کی تو بات چھوڑ دیجئے, لیکن اس زمین پر جو بھی اللہ نے مخلوقات بنائی ہیں ان کی ضروریات کا سارا سامان اور قیامت تک کے لیے ان کا انتظام اللہ نے کر رکھا. یہیں پر پیدا ہوتے ہیں, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. آبادی بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے, لوگوں کو بڑی فکر ہے, لیکن اس زمین کا دامن ابھی بہت وسیع ہے. یہ تو ہماری زیادتی ہے نا کہ ہم اپنے جس کے پاس قوت ہوتی ہے وہ دنیا کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو کر اور بقیہ لوگوں کو اس سے محروم کرنے کے لیے سارے جتن کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں پورا سامان رکھا ہوا ہے. اور جو بھی اس کی تقدیر میں قیامت آنے والی ہے اس وقت تک یہ زمین ہی کافی ہوگی انسان کے لیے. اور جو قرب قیامت کی حدیث سے نظر آ رہا ہے کہ وہ وقت زیادہ دور بھی نہیں ہے, بہت آثار جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اور آخری جو ہے فیصلہ اللہ کا اس کے حوالے سے زیادہ دور نہیں ہے. تو ہم نے اس زمین کے اندر سب کچھ انسان کے لیے سب کچھ سمیٹ دیا ہم نے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا, زندوں کو بھی ہم نے اسی کے اندر اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے اور مردوں کو بھی, یہ زمین سب کو محیط ہے. وجعلنا فیہا رواسی شامخات, اور ہم نے اس میں رکھ دیے بھاری بوجھ, یعنی پہاڑوں کا ذکر ہو رہا ہے, اونچے پہاڑ. واسقیناکم ماء فراتا, اور ہم نے تمہیں پلایا ہے اس میں خوشگوار پانی. نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, اور پانی کتنی بڑی نعمت ہے یہ ان سے پوچھئے جو پانی سے محروم ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے اسباب اس دنیا کے اندر رکھ دیے ہیں, اس کی نعمتیں جگہ جگہ جو ہیں وہ بکھری ہوئی نظر آ رہی ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, تو خرابی اور بربادی ہے, ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون, اب ذرا چل کر دیکھو جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے. انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب, یعنی اب یہ منظر ہے میدان حشر کا جس کو تم جھٹلاتے تھے, اب ذرا دیکھ لو اپنی نگاہوں سے, سامنے موجود ہے, جھٹلاؤ اب. انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب, اور اب چلو ایک ایسے سائے میں کہ جس کی 3 برانچز ہوں گی, 3 پھانکے ہوں گی, 3 برانچز ہوں گی, لیکن وہ سایہ سایہ نہیں ہوگا جو تم سمجھتے ہو. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب, نہ تو اس کے اندر وہ چھاؤں ہوگی جو تمازت سے انسان کو بچا سکے. ولا یغنی من اللہب, اور وہ جو تپش اس دن کی ہوگی سختی, اس میں بھی وہ کچھ کام نہیں آئے گی, وہ سایہ نہیں ہے, وہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. انہا ترمی بشرر کالقصر, اور یہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا گیا تھا اور تمام رسول ڈراتے رہے اور قرآن مجید میں انذار ہی غالب ہے، اب یہ تمہارے سامنے ہے، اور وہ پھینکتی ہے ایسی چنگاریاں جیسے محل ہو، جہنم سے نکلنے والی جو چنگاریاں ہیں، شعلے ہیں، جیسے قصر ہو، قصر تعمیر کرتے ہیں نا بہت بڑا بڑا، کأنہ جمالۃ صفر، عربوں کے ضرورت کے لیے ایک اور لفظ کا اضافہ کر دیا کہ جیسے سرخ اونٹ ہوتے ہیں ایسے ہوں گے وہ شعلے، وہاں ان کے لیے تو یہ شاید ہی سرخ اونٹ، اور اونٹ کی جو حجم ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، تو اس سے اندازہ کرو کہ وہ شعلے کیسے ہوں گے، کأنہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین، خرابی اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کی، ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ اب یہ کلام نہیں کر سکیں گے، اب یہاں پر پابندی ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، مہر لگا دی جائے گی نطق پر، چنانچہ اور مقامات پر بھی آتا ہے کہ پھر انسان کے اعضاء جو ہیں وہ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اور انسان حیران ہو کر پوچھے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میرے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو، تو بہرحال وہ اس دن کا معاملہ اور ہوگا، اس دن کوئی کلام نہیں کر سکے گا، جو آج بڑھ بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کر رہے ہیں، قرآن مجید کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، قرآن کی ہدایت کے بارے میں فکر چست کر رہے ہیں، رسولوں کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی زبانیں گنگ ہوں گی، مہر کر دیے جائیں گے، وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور انہیں اس بات کی اجازت بھی نہیں ہوگی کہ وہ اب معذرت پیش کریں اور توبہ کریں، اس کا بھی کوئی محل اور مقام نہیں، یہ سارا موقع تھا اس زندگی میں، یہ بات پہلے کئی دفعہ آ چکی ہے کہ موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب موت کے آثار شروع ہو جائیں اب دروازہ بند ہے، اس سے پہلے پہلے ہے، تو وہاں موقع تھا دنیا میں، اور اللہ نے کہاں تک موقع دیا، آخری سانس تک تمہیں موقع دیا، اب وہ چاہیں گے بھی کہ ہمیں موقع ملے کہ ہم اللہ کی پاؤں پڑ جائیں، معذرتیں کریں، توبہ تائب ہو جائیں، لیکن انہیں کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، بات ختم ہو چکی ہے، ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے تو اس دن تباہی اور بربادی ہی ہے، ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن، اور فیصلہ کون سا، اسی کے لیے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ تغابن میں، یہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، کون کامیاب ہوا کون ناکام، دنیا میں کامیابی یا ناکامی کا کوئی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بڑی سے بڑی کامیابی بھی اصل میں ایک آزمائش کی شکل ہے، دنیاوی اعتبار سے جو کامیابیاں ہیں محض آزمائش ہے، ناکامی بھی ہے تو آزمائش ہے، سختی بھی ہے تو آزمائش ہے، اور اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش برس رہی ہے تو وہ بھی آزمائش ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب تم سے راضی ہے، اگر یہی مطلب ہو تو پھر جن کے نام آ رہے ہیں پاناما لیکس کے اندر، ان کی تو دولت کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، تو یہ ہے جو راہ ہدایت پر ہے، یہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہوں گے، ہمارے اعتبار سے دیکھیں گے ان پر تو بڑا فضل، ان کے تو مال و دولت ایسی ہے کہ حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا، بے حد و حساب، اور یہی ان کے پاؤں کی بیڑی بنے گا سب، ھذا یوم لا ینطقون ولا یوزر لهم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، اور ہم نے جمع کر دیا تم سب کو بھی اور جو پہلے گزرے ہوئے بھی ہیں، اب چونکہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو جمعناکم اس میں ہم بھی شامل ہیں، تمہیں ہم نے جمع کر دیا ہے، اور جو تم سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی سب جمع ہوں گے اسی میدان حشر میں، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، تو اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے، کوئی چال ہے، کوئی اسکیم ہے کہ اب اس سے بچنے کی، میدان حشر سے کھسک جانے کی، اور اب جو آئندہ آنے والے روح فرسا مراحل ہیں ان سے بچنے کی تو تدبیر کر دیکھو، فقیدون میرے خلاف چال چل کے دیکھ لو، کھلا چیلنج ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، نہیں، تباہی اور بربادی ہی مقدر ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اعاذنا اللہ من ذالک، اللہ تعالی ہمیں اس انجام میں بس سے محفوظ رکھے، اور جو ہدایت، عظیم ہدایت اس نے عطا کی ہے اور جس کی تفصیل آج ہم اسوہ رسول سے کتنی دور جا چکے ہیں معاشرے کے اعتبار سے، معاشرے کے اندر جو بے حیائی، جو عریانی، جو فحاشی، جو منکرات پھیل رہے ہیں، نام لیتے ہیں اللہ کے رسول کا، نام لیتے ہیں اللہ کا، لیکن ان کی تعلیمات سے ڈائگنلی اپوزٹ کھڑے ہوئے ٹوٹلی، الا ماشاء اللہ، اوور آل معاشرہ اسی طرف جا رہا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس انجام بس سے بچائے کہ جو ظاہراً مکذبین والا جو معاملہ ہے وہ ہم اتنے ڈیپ ہیں کہ اس کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے، اللہ تعالی ہماری آنکھوں کو کھولے اور صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مسرات کا دوسرا رکوع اگرچہ مختصر ہے لیکن اب ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس کا مطالعہ آئندہ کریں گے۔ چند باتیں اس وقت حالات حاضرہ کے حوالے سے ہیں۔ پاکستان اس وقت کی جو صورتحال ہے اندرونی اور بیرونی دونوں سطحوں پر شدید خطرات سے دوچار ہے، اندرونی اور بیرونی۔ امریکہ کے وزیر دفاع جو ہیں ایشٹن کارٹر، ان کا جو حالیہ دورہ بھارت ہوا ہے اور اس کے دوران امریکہ اور بھارت کا ایک معاہدہ ہوا لاجسٹک کے حوالے سے، لاجسٹکس کے حوالے سے، وہ جو ہم نے کبھی امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم پورا تعاون کریں گے، تم وار آن ٹیرر کے لیے افغانستان پر حملہ کر رہے ہو تو ہم لاجسٹکس فراہم کریں گے، سب کچھ کریں گے، اب امریکہ اور بھارت کا معاہدہ ہو رہا ہے، کس کے خلاف ہے؟ جس کے مطابق دونوں ایک دوسرے کے فضائی اڈے استعمال کر سکیں گے، جیسے کہ ہم نے دیے تھے اپنے اڈے فراہم کیے تھے۔ امریکہ کو کس کے لیے ضرورت پڑ رہی ہے؟ ظاہر بات ہے امریکہ کو تو ضرورت نہیں کہ بھارت جو ہے بھارت کو وہ اپنے اڈے دے، بھارت کو کیا پڑ رہی ہے کہ وہاں جا کر کسی کے ساتھ جو ہے وہ ٹانگ اڑائے۔ مسئلہ تو اس وقت ہمارا ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تو آسمان امریکہ میں جو مشورے ہو رہے ہیں وہ ہمارے حوالے سے ہو رہے ہیں، اور اسی کو ہم نے قبلہ کعبہ بنایا بھی ہوا، اپنا خدا بھی سمجھا ہوا ہے۔ تو اب یہ ایک خاص معاہدہ ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ پریڈیٹر ڈرونز بھی جو ہیں وہ 40 عدد انڈیا کو فراہم کیے گئے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ اس کا اصل ہدف، اولین ہدف پاکستان، اور ثانیاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا بھی ان کے لیے ایک خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال امیڈیٹ ہدف یقینی طور پر پاکستان ہے، اور اب اس قسم کا معاہدہ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں اس وقت جو داخلی طور پر انتشار ہے اور بہت ہی خوفناک ہونے کا بھی اندازہ، اس کے امکانات موجود ہیں، ایک طرف حکومت ہے بھٹائی، یہ پاناما لیکس کے حوالے سے کوئی غیر جانبدارانہ آزادانہ قسم کی تحقیقات کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے وہ کہاں کھڑے ہیں، کیسے کریں، انہیں تو یہی چاہیے کہ بھئی ایک معاملہ آیا ہے اس کی آزادانہ تحقیقات ہوں اور جو اس کے تقاضے ہیں پورے کیے جائیں، حکومت کے لیے وہاں بھی موت ہے، تو وہ وہاں اپنی جگہ ہٹ دھرمی پر قائم ہیں، اور دوسری طرف عمران خان جلسے جلوس اور دھرنوں پر آمادہ نظر آتے ہیں، جس کا وہ یقیناً حق تو رکھتے ہیں۔ تاہم پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں تو اندرونی خلفشار اور بیرونی یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ الٹیمیٹلی پاکستان کے نقصان میں جا رہی ہیں، شاید کہ وہ مہلت جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے ہماری، واللہ اعلم۔ ایک طرف تو یہ ہے ہمارا معاملہ، اور دوسری طرف عالم اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو اسرائیل نے اب جو کاروائی شروع کر دی ہے روایتی ہٹ دھرمی کو برقرار رکھتے ہوئے ویسٹ بینک پر دیوار کی تعمیر دوبارہ شروع کر دی ہے پوری ڈٹائی کے ساتھ، اور یو این او کی رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں کے مکان مسمار کیے جا رہے ہیں، بڑے پیمانے پر یہودیوں کی آباد کاری کی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ ظلم کے ساتھ ہے، بے انصافی کے ساتھ ہے، اور سب سے بڑا جو اس وقت انسانی حقوق کا علم بردار ہے وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے امریکہ، ہر وقت اس کی سپورٹ کے لیے۔ فلسطینی بچوں کو گرفتار کر کے سلیو کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی غالباً ان کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ اول تو ان کو زیادہ ٹارگٹ وہ بچوں کو کر رہے ہیں، ان کی آئندہ نسلیں ختم کرو، اور جو بچے ہوئے ہیں ان کو اپنے انداز سے ان کی جو ہے وہ برین واشنگ کی جائے۔ ان کی تو پلاننگ جیسے شیطان کی پلاننگ بہت زبردست ہے، تو ان قید شیطان کان ضعیفا، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں تو وہ کمزور ہے، لیکن اس کے ہتھکنڈے بڑے سخت ہیں، تو وہی ہیں شیطان کے اس وقت سب سے بڑے ایجنٹ، اور وہ یہ سارے ہتھکنڈے آزما رہے ہیں، اور امت مسلمہ میں عجیب صورتحال یہ سامنے آ رہی ہے کہ ترکی اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کا شدید خواہشمند نظر آ رہا ہے، یعنی جس کو ذرا امید بھری نگاہ سے دیکھتے تھے کہ شاید ترکی کا معاملہ بہتر ہو رہا ہے، وہاں یہ صورتحال۔ آخر کلام یہ ہے کہ امت کی سطح پر حالات سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، ہاں حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، البتہ اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجیے۔ اور پورے عالم اسلام پر اور پاکستان سمیت جو یہ حالات ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ دین سے غداری، بے وفائی اور غداری کی انتہا۔ 57 اسلامی ملک ہیں، کہنے کو ایک جگہ بھی اللہ کا دین قائم نہیں ہے، اور میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں مسلمان میں پاکستان کا دوہرا جرم ہے، 70 سالوں میں اس ملک کے اندر اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا، بلکہ انگریز کے دیے ہوئے نظام کو من و عن اس کے اوپر اس کو فالو کر رہے ہیں، اور جو بھی کوششیں ہوئی ہیں کہ اللہ کا دین قائم اور غالب ہو وہ سب کو ناکام بنا دیا گیا یہاں پر۔ ایک تو یہ بہت بڑا جرم، اور دوسرا یہ کہ اگر پورے عالم اسلام کے اندر ایک ملک میں وہ شریعت نافذ ہو گئی تھی، اس اسلامی ملک کے وہ حکومت کو ختم کرنے میں ہمارا کردار ہے، تو اوور آل پورا عالم اسلام ہی اللہ کے دین سے غداری کر رہا ہے اوور آل۔ ہاں افراد ہیں نیک ہیں، اس کے اندر وہ ہیں مخلص بھی ہیں، اللہ کے وفادار بھی ہیں، اور اللہ اپنے وفاداروں کی مدد کرے گا، کر بھی رہا ہے، اور یقیناً وہ وقت بھی آئے گا کل روح عرضی پر اللہ کا دین قائم ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس وقت ہم اللہ کے عذاب کی زد میں ہیں، اور ہمارا جرم بالکل واضح ہے۔ آج ہم اللہ کے اور اس کے دین کے وفادار بن جائیں تو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی، یہ اس کا وعدہ ہے۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ لازماً مدد کرے گا ان کی جو اللہ کی مدد کریں گے۔ یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی زمین پر اللہ کا دین نافذ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر تم اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہیں اللہ کے دین ملک میں، تو یہ گویا ہم زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنے میں اللہ کے مددگار بنے ہیں۔ وہ چاہے تو کر دے، لیکن اس نے آزمائش دی تھی، اس آزمائش میں ہم سرخرو ہوں گے۔ تو وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا، اور ظاہر بات ہے کہ جب اللہ ہماری پشت پر آ گیا تو پھر کوئی بڑی قوت کسی کی کوئی حیثیت نہیں، رستہ ہمارے پاس موجود ہے، بڑا آسان راستہ ہے۔ مسلمان ہیں، اللہ کو، رسول کو، قرآن کو مانتے ہیں، زبان سے مانتے ہیں، عمل سے ماننا شروع کر دیں، بس اتنا سا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔